टाइम है इंशाल्लाह मगरिब तक ख़त्म हो जाएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। तो बात हो रही थी हमारी तज़किया नफ्स के हवाले से, और जैसा कि तज़किया नफ्स के मायने मैं बार बार अर्ज़ करता रहूँ कि तज़किया नफ्स का मतलब यह है कि इंसान अपने नफ्स को इस काबिल बनाए कि खुदा की तरफ हरकत कर सके, और यानी कि जो मेन इंटेंट है कि यानी इसको इस चीज़ को मुख्तलिफ़ उलमा ने मुख्तलिफ़ उरफ़ा ने डिफरेंट वे में बयान किया है कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जैसे आप किसी भी ज़मीन में अगर कोई फ़सल उगाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको ज़मीन को साफ़ करना पड़ता है, यानी उसमें से पत्थर कांटे दूर करना, उसको क्लीन करना, और इवन उसमें इतना ज़्यादा वो इंग्रेडिएंट्स शामिल करना कि वो फसल उगाने के काबिल हो सके, यानी कि सिर्फ पत्थर और कांटे हटा देने से ज़मीन में फसल उगाने के काबिल नहीं हो जाती, बल्कि उसको वो ट्रीटमेंट भी देना पड़ता है कि वो ये काम करने के काबिल हो सके। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा आगे बढ़ के बात करें, क्योंकि देखें जब भी हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं या किसी बात को समझाना चाहते हैं तो जितने भी रूहानी उमूर हैं हकीकतन मेटाफिज़िकल हैं, ठीक है, यानी कि कुरान को और दीन को समझने के ये दो बड़े वाज़ह तरीक़े हैं कि एक तरीका ये होता है कि हम चीज़ों को मिसालों के ज़रिए से समझाते हैं कि वो मिसालें होती हैं प्योरली मटीरियलिस्टिक, यानी मादी मिसालें होती हैं, उनके ज़रिए से हम बियॉन्ड द मैटर मसाइल को समझाना चाहते हैं। और एक तरीका यह होता है कि अगर सुनने वाले समझने वाले लोगों का फहम इतना तरक्की कर जाए तो उन्हें आप थोड़ा सा मेटाफिज़िकल डोमेन में भी ले जा के बात को समझा सकते हैं। इन्हें जैसे देखें, मैं आपको एक मिसाल दूँ कि हम लोग, और ये रिवायतों में ये जुमले बहुत आए हैं कि जब भी कोई इंसान का वक्त इंतकाल आता है, वक्त इंतकाल जब मोमिन है तो उसके पास मलकुल मौत आते हैं बे इंतहा हसीन शक्ल सूरत में, हाथों में गुलदस्ते लेके, खुशबू लेकर, और बहुत ही मेहरबान और शफीक बाप के तरीक़े से इज़राइल अलैहिस्सलाम। और जो भी काफिर होता है या मुशरिक और मुनाफिक होता है वो इंतहाई हैबतनाक शक्ल में उनको देख रहा होता है कि जैसे सयाह शक्ल या अजीब के, यानी कि उसको देखना भी इंसान के लिए मतलब गवारा नहीं है। कि एक रिवायत में यह भी है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इज़राइल तुम मुशरिक मुनाफिक काफिर के पास किस सूरत में आते हो, तो उन्होंने कहा कि आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा मैं देखना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा आप अपना चेहरे का रुख दूसरी तरफ कीजिए। तो जब उन्होंने अपना रुख फिराया तो जो सूरत उन्होंने देखी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद ही बेहोश हो गए इसको देख के। अच्छा, अब ये एक मिसाल है कि नॉर्मली हम इसको इनके मादी लेवल पर जब बयान करते हैं तो ठीक है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम जो हैं वो बुरे के सामने आते हैं बहुत हैबतनाक शक्ल में, खौफनाक सूरत में, मोमिन के सामने आते हैं एक बहुत अच्छी प्यारी खूबसूरत सी हालत में। ये एक बात समझाने के लिए सही है, लेकिन उसके पीछे हकीकत क्या है? क्या इज़राइल को खुदा ने इस तरीके से बनाया है कि वो मुख्तलिफ भेस और बहरूप बदल सकते हैं? यानी अब ये वही मैं कह रहा हूँ कि फ्रॉम फिज़िकल टू मेटाफिज़िकल, कि ये बज़ात ख़ुद इंसान की फहम और मारिफत का एक जस्ट है, लीप है, कि अगर आप यहाँ से उठ के बातों को इस लेवल पर समझने के काबिल हो जाएं। कि अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इज़राइल अलैहिस्सलाम है कि इस शक्ल में, तो यानी खुदा ने उनको ये चीज़ दी हुई है, ये एबिलिटी दी हुई है, कैपेसिटी दी हुई है कि कभी इस शक्ल में आ जाओ, कभी इस शक्ल में आ जाओ, कभी खूबसूरत बन जाओ, कभी बदसूरत बन जाओ, या इज़राइल जो हैं वो हकीकतन नमूदार होते हैं ملکوت انسان سے، اور ملکوت انسان میں ہر شے کی حقیقت پائی جاتی ہے۔ تو اسرائیل ایک آئینے کی طرح آتے ہیں انسان کے سامنے، نہ کہ اسرائیل بدصورت و خوبصورت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یعنی کہ یہ جو ملکوت ہے ہم میں سے ہر ایک کی، جس سے ہم غافل ہیں اس دنیا میں، اس زندگی میں اپنی حقیقت سے، اسی لیے جب کسی بھی شخص کو موت آتی ہے، موت کا مرحلہ آتا ہے، باقی تمام لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں، یعنی ارد گرد بیٹھے ہوئے کسی آدمی کو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ کیوں نہیں پتہ چلتا؟ اس لیے کہ ہم میں سے کوئی بھی اپنی ملکوت کی طرف متوجہ نہیں، اپنی حقیقت کی طرف متوجہ نہیں۔ اسرائیل یا ان کے ماتحت ملائکہ عالم مادیت سے نمودار نہیں ہوتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے، بلکہ وہ عالم ملکوت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور عالم ملکوت کیا ہے؟ ہر شے کی حقیقت ہے۔
عالم ارواح
ہاں جی، عالم ارواح کہہ لیجئے اسے، یعنی ملکوت سے مطلب ہے کہ جیسے قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ بیدہی، جو سورہ یاسین کی آخری آیت، اس پہ سب سے اہم ترین آیت ہے اسی ملک و ملکوت کا، کہ وہ بیدہی ملکوت و کل شئین، کہ خدا کے ہاتھ میں ہے ہر شے کی ملکوت۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اور بابرکت ہے وہ کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے۔ تو ملک یعنی کہ جو ظاہری ہمارے سامنے جتنا بھی عالم ہے، جو اپیرنٹ ہے، یہ ملک ہے، اور اس کے پیچھے ہر شے کی ایک حقیقت ہے، یعنی ایک ریالٹی ہے، جو چیز اس کو وہ بنا رہی ہے۔ میری ریالٹی میرا جسم نہیں ہے، ایون اس درخت کی ریالٹی یہ پتے اور تنے نہیں ہیں اور جڑیں نہیں ہیں، یعنی ہر چیز کی ایک حقیقت ہے۔ درخت ہونے کی ایک حقیقت ہے، حیوان ہونے کی ایک حقیقت ہے، انسان ہونے کی ایک حقیقت ہے۔ تو وہ ریالٹی جہاں پہ پائی جاتی ہے، یعنی جیسے میں آپ کو ایک تھوڑے سے ایسے، وہی میں نے کہا نا کہ ہم لوگ کیونکہ سینسز کی شکل میں زیادہ چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں نا، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو ایلیویٹ کر سکیں اس معیار تک، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم اس معیار پہ آگے چیزوں کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ میرے سامنے ایک روبوٹک آرم ہے، ایک روبوٹک آرم ہے جو ایک انڈسٹری کے اندر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آٹو میکنگ انڈسٹری میں آج کل روبوٹک آرمز بہت کام کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پوری پوری گاڑیاں اسمبل کر رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ روبوٹک آرم جو حرکت کر رہا ہے، اس کی حرکت کے پیچھے ایک حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ یا جو چیز حرکت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ اصل ہے؟ یعنی جو اس کا پروگرام آپ کہہ لیجئے، جو اس کا ڈیزائن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ جو ٹینجیبل مثال ہے جس کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے ہر شے کے پیچھے ایک حقیقت ہے، اور جس عالم میں ہر شے کی حقیقت پائی جاتی ہے اس عالم کو کہتے ہیں ملکوت۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، کے پاک ہے وہ ذات کے جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکوت ہے، ہر شے کی، اس کا مطلب ہے کہ ہر شے کی ایک حقیقت ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، ایک اس کا اپیرنٹ ہے، ایک اس کی ریالٹی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو انسان کو جب لے جایا جائے گا یہاں سے، یعنی کہ خدا فرما رہا ہے کہ جیسے لوگ آ کے رسول خدا سے بحث کرتے تھے، کیا بحث کرتے تھے؟ کہ یہ ہڈی لے کر آ گئے قبر سے، کہ یہ جو ہے ہڈی، انسان تو مر کھپ گیا اور ختم ہو گیا، ہڈی ہو گیا، اب جسم سرما ہو گیا، کیا پھر یہ اٹھے گا دوبارہ؟ یہ کیسے دوبارہ اٹھے گا؟ اچھا، اس کا جواب قرآن کریم نے بڑے عجیب انداز سے دیا ہے کہ ملک الموت الذی وکل بکم اذ یتوفاکم، کہ متوفی کر لینا یعنی تم کو سمیٹ لینا، تم کو قبول کر لینا، کون قبول کر لے گا؟ ملک الموت، وکل بکم جو تم پر موکل ہے وہ تم کو سمیٹتا ہے نہ کہ تمہارے جسم کو. کم یہ جو کم آیا ہے بار بار اس کا مطلب ہے یو یو آر ناٹ واٹ از یور باڈی. تم اپنا جسم نہیں ہو, تمہاری ایک حقیقت ہے اور وقت انتقال جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ تم ہو نہ کہ تمہارا جسم. ٹھیک ہے, تو یہ یعنی کہ چیزوں کو سمجھنے کا, جیسے میں وہی بات عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزوں کو سمجھنے کے دو ڈفرینٹ لیولز ہیں کہ ہم اس جگہ پر بھی بات کر سکتے ہیں کہ زیادہ تر ہم بات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان مثالوں کو جو سینسیبل ہیں, ٹینجیبل ہیں, ان کے ذریعے سے ہم ماورائے مادہ حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اصل انسان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اندر وہ سکس سینس بیدار کر لے کہ جو ان ماورائے مادہ حقیقتوں کو بذات خود براہ راست گریسپ کر سکے. ٹھیک ہے, تو تزکیہ نفس کا ایک مطلب تو یہ کہ بھائی زمین صاف کر لو, فصل اگانی ہے, یہ ہے وہ ہے, لیکن دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر یہ نفس جو ہے اگر اس کو خدا کی طرف حرکت کرنی ہے, اگر اس نفس کو خدائی اور الہی ہونا ہے تو اس میں خدائی صفات کا پیدا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر اس نفس کو اللہ کی طرف جانا ہے, اور یہ چیز ہماری روایتوں میں بڑے وضاحت کے ساتھ موجود ہے, تخلقوا باخلاق اللہ, اپنے خلق کو کیسا بناؤ جیسے اخلاق خدا ہے. یہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں تحلی بخلق الانبیاء, اپنے آپ کو کیسا حلیہ دو جیسے انبیاء کے اخلاق ہیں, یعنی اپنے نفس کو اس حلیے میں لاؤ, اس حالت میں لاؤ, اس شکل میں لاؤ کہ تم نبیوں جیسے بن جاؤ. اور جس طریقے سے انبیاء کے نفوس خدا سے کنیکٹڈ تھے اور انبیاء کے نفوس خدا سے مربوط اور وابستہ تھے, وہ چیز تم کو بھی نصیب ہو. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ جب بھی ہم بات کریں, جب بھی ہم خدا سے مانگیں, تو خالی ہم اس سینسز والی سطح پہ نہ رہ جائیں. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اگرچہ کہ بہت ساری ہم آپ کو بہت ساری مثالیں اس طریقے سے دے سکتے ہیں کہ جو ظاہری اور عالم محسوسات کی ہیں اور آپ کے ذہن کو متوجہ کرتی ہیں عالم غیب کی طرف, لیکن اصل میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ فقط آپ یہاں پہ نہ رہیے بلکہ خود بھی ترقی کیجئے, یہاں سے اٹھیے اور اس مقام پہ جائیے اور اپنے اندر وہ ایبلٹی پیدا کریں کہ ان امور کو صرف مطلب ہے کہ مثالوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ حقیقتاً محسوس کرنے کے قابل ہوں. اور جو بات بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ حالت سب سے زیادہ کس وقت ہونی چاہیے انسان کی, نماز میں. یعنی کہ نماز وہ موقع ہوتا ہے کہ جب انسان ان باتوں کو یا خدا کے ساتھ یا عالم غیب کے ساتھ اپنے تعلقات کو سب سے زیادہ اچھے طریقے سے سینس کر سکتا ہے اور ابزارب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, ہماری تکبر پہ بات ہو رہی تھی نمبر فور. جی جی, وہ جسم سے یہ مطلب تھوڑی ہے کہ جسم کی نفی کر دیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہمارا فہم ہے, جو ہماری عقل ہے, وہ میٹیریلسٹک لیول سے بالا تر نہیں ہے. یعنی ہم جتنی چیزوں کو بھی سمجھتے ہیں یا تو مادی مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں, اور ہمارا جو اندرونی ایک احساس ہے وہ مادیت سے اوپر نہیں اٹھتا ہے. اسی لیے علماء کو یہ مثالیں دینی پڑتی ہیں ساری. یعنی بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے مجھے وہ آغا جعفر صاحب کے جملے یاد آتے ہیں کہ آپ بچے کو مٹھاس سکھانا چاہیں گے تو ٹافی کی مثال دیں گے، لیکن مٹھاس ٹافی نہیں ہوتی ہے. دیکھیے بچے کو آپ بتائیں گے تو مٹھاس کے لیے ٹافی، مٹھاس کیا میٹھی کیا چیز ہوتی ہے؟ ٹافی ہوتی ہے. لیکن کیا مٹھاس خالی ٹافی ہوتی ہے؟ تو جب انسان، وہی میں کہہ رہا ہوں، ایوالو ہوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ، تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ان چیزوں کے ذریعے سے ایک بات کی طرف ذہن متوجہ تو ہو جاتا ہے، لیکن جو اصل ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خالی یہیں تک رہیں، بلکہ اصل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں اپنے روحانی دریچے کو، دروازے کو کھولیں. اور اس میں بھی جیسے ایک مثلاً قرآنی اصطلاحات ہی ہیں، حدیثوں اور روایات میں بھی یہ جملے موجود ہیں کہ انسان کا جو قلب ہے وہ مختلف قسم کی، لوگوں کے قلوب مختلف حالتوں میں ہوتے ہیں. بعض لوگوں کا قلب جو ہے وہ، یعنی اگر اس کو ایک پیالے کی سی مثال دیں، تو بعض لوگوں کا قلب جو ہے وہ اوندھایا ہوا پیالہ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک پیالہ لیں، اس پیالے کو آپ اوپر کی طرف کھلا رکھیں، تو اس میں جو کچھ بھی اوپر سے آئے گا وہ اس کو ریسیو کرے گا، اور اگر اسی کو اوندھا دیں تو جتنا کچھ اوپر سے برستا رہے کچھ بھی نہیں جائے گا اندر. یعنی قلب معکوس کی مثال ہے، قلب منکوس کا لفظ ہے روایتوں میں. تو جس انسان کا رخ زمین کی طرف ہے، اس کا قلب آسمان کے لحاظ سے اوندھایا ہوا ہے. اور یہ مثال خود قرآن کریم میں ہے ایک شخص کے بارے میں کہ اتت کا آیا تو نہ، انہیں ہم نے اس کو اپنی آیتیں دی، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ اس نے کس طرف اپنے رخ کو پھرا لیا؟ زمین کی طرف، مٹی کی طرف. یعنی انسان مٹی سے استفادہ کرے اور آسمان کی طرف بلند ہو، ٹھیک ہے، نہ کہ مٹی میں دھس جائے، اسی کے اندر دفن ہو جائے. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، وہ نامراد ہو گیا جس نے اپنے آپ کو اس میں دبا دیا. تو وہ جو آپ کی بات ہے کہ مٹی سے استفادہ کریں، آسمان کی طرف بلند ہو، یہ مقصود ہے. تو یہ فرماتے ہیں کہ تکبر کے حوالے سے بھی جو میں نے پچھلی کئی دفعہ بتایا، اور زیادہ تر کیونکہ ایک علمی حوالے سے بات تھی تو اس میں علماء کو ہی زیادہ انہوں نے کہا، خاص طور سے کہ وہ لوگ جو اپنے کو اہل حکمت کہتے ہیں، اہل معرفت کہتے ہیں، علوم والے ہیں. اور یہ جملہ بھی بڑا عجیب جملہ ہے، اور یہ میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ یہ ایک مجتہد کی کہی بھی بات ہے، یعنی دینی طالب علموں سے، کہ اے مفاہیم کو یا اصطلاحات کو طوطے کی طرح رٹنے والوں، ٹھیک ہے، جب اپنے ان سے کہہ رہے ہیں، حقیقت سے گمراہ، یعنی حقیقت کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے، تم غور کرو کہ تمہارے پاس معارف کا کیا علم ہے، تم حق کی ذات اور صفات کا کتنا اثر اپنے اندر پاتے ہو. علم موسیقی اور آوازوں کی ہم آہنگی کا جو فن ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ دقیق ہو کہ جو اصطلاحات تم رٹ کے بیٹھے ہوئے ہو. اچھا، اور یہ چیز مجھے، میں نے باقاعدہ دیکھی کہ خاص طور سے آپ کسی آرکیسٹرا کو دیکھیں کہ جس میں وہ سینکڑوں افراد جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور تو واقعی احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ کس طریقے سے یہ سب کچھ. تو علم موسیقی اور آوازوں کی ہم آہنگی شاید تیرے علم سے زیادہ دقیق ہو. ایسٹرونومی، ٹیکنالوجی، فزیکل سائنسز، سائنٹیفک علوم، میتھمیٹکس اپنی پیچیدگی اور نزاکت کے اعتبار سے شاید تیرا علم سے زیادہ مساوی ہوں. تم کس چیز پر یہ اصطلاحات رٹ کے کس بات پہ تم غرور کر رہے ہو؟ कि ये सब लोग जो हैं तुमसे ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं, और यानी कि ज्यादा इस्तेफादा दे रहे हैं दुनिया को, तुम क्या फायदा दे रहे हो? यानी तुम ये सब कुछ जो लेकर बैठे हो, ये तमाम इस्तलाहात रट के, जिन जिन पर अपने आप को बाखबर, अपने आप को बरतर समझ रहे हो दूसरों से और सबको अपने आगे हकीर समझ रहे हो, वो तो ये फायदा दे रहे हैं इंसानियत को, तुम क्या फायदा दे रहे हो? इंजीनियर अपने इल्म से इंजीनियरिंग में फायदा उठाता है, सुनार अपनी सनत का फायदा उठाता है, लेकिन तुम अपने इल्म से दुनियावी फायदा तो दरकिनार, मारिफत भी नहीं हासिल कर सके। तुम्हारी आंखों पर दबीज पर्दा पड़ा हुआ है, जब भी ज़ात अहदियत का जिक्र होता है तो तुम वसी जुल्मतों का तसव्वुर करते हो, जब भी असमाओ सिफात हक की बात आती है तो तुम गैर मुतनाही कसरत में गुफ्तगू को भी नहीं सुन सकते, यानी इन्हीं इस्तलाहात की भूल भिलाइयों में घूमते रहते हो और हकायक व मारिफ का कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। ये फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान वाकयन आरिफ है, हकीम है, तो जिस तरीके से मीर दामाद का एक जुमला बयान करते हैं, मुल्ला सदरा के उस्ताद थे मीर बाकिर दामाद, बहुत बहुत ज़बरदस्त आलिम थे, आलिम और आरिफ और फलसफ़ी, कि वो ये कहते हैं कि हकीम वो है कि जिसका बदन उसके लिए लिबास की मानंद हो, यानी जब चाहे उसको पहन ले, जब चाहे उसको उतार दे। अगर कोई वाकयन आरिफ और हकीम है तो वो अपने जिस्म की कैद में नहीं होता। हम अपने जिस्म की कैद में, हम सब के लिए मेरा जिस्म पिंजरा है कि मैं अगर इससे निजात याफ्ता भी होना चाहता हूं तो मैं नहीं निकल पाता। कहते हैं जो भी आरिफ और हकीम है उसके लिए जिस्म कैद खाना नहीं होता, लिबास की मानिंद होता है कि जब उसको चाहे उतार दें। तो बहरहाल इस बारे में बहुत तवील बयान है, और इसी किस्म के लोगों के लिए कि जो अपने आप को, मतलब कोई फ़िक़्ह का आलिम है, कोई हदीस का आलिम है, तो कोई अपने को आरिफ समझ रहा है, तो कोई हकीम है, तो कोई कुछ है, ये कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे अंदर से वो चीज़ नहीं आती, तुम इलाही नहीं होते। और इलाही इंसान होने के लिए सबसे बड़ी अलामत यह है कि तुम अल्लाह की बारगाह में खुजू व खुशू वाले हो और अल्लाह के बंदों के लिए मोहब्बत करने वाले हो। ये क्वालिटीज़ अगर तुम्हारे अंदर नहीं पैदा होती हैं तो फिर कुछ भी नहीं है। मतलब तुमने खाली चीज़ों को, लफ्ज़ों को रटा हुआ है, तुम खाली बातें बनाने वाले एक इंसान हो, हकीकत और सच्चाई का तुम्हारे पास कोई गुजर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है इलाज, इस बीमारी का इलाज क्या है, तकब्बुर की बीमारी का। इसमें सबसे पहले इलाज के बारे में जो पॉइंट नंबर वन है वो ये है कि इंसान के लिए लाजमी और ज़रूरी है कि अपनी हकीकत को हमेशा मद्देनज़र रखे और उसमें गौर फिक्र करता रहे। यानी सबसे पहली हकीकत यह है कि एक इंसान कि मैं कुछ भी नहीं था, नंबर वन पॉइंट ये कि खुदा ने मुझे कुछ नहीं से इतना कुछ बनाया है, यानी मैं पर्दा अदम में था, अपनी पैदाइश से पहले मेरा कोई वजूद नहीं था, मेरी कोई हकीकत नहीं थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था, और खुदा मुझे अदम से वजूद में लाया, यानी नीस्ती से हस्त किया उसने। दूसरी बात ये कि, और ये जुमला भी इमाम अली अलैहिस्सलाम के कलमात में नहजुल बलागा में भी काफ़ी है, कुरान करीम में भी है। देखें, क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी बतौर आजमाइश है और यहाँ पर हमें बहकाने और गुमराह करने के लिए काफ़ी वसाइल और असबाब मौजूद हैं, इसलिए खुदा ने इस ज़िंदगी की कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा बनाया है कि हमारे भटकने के इम्कानात कम से कम हो। ठीक है, यानी क्या बात हम करना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ये है کہ انسان کی خلقت، اچھا زیادہ تر انسان جیسے میں نے کہا کہ اپنی ملکوتی حقیقت کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور جو اپنی ملکوتی حقیقت کو جانتا ہے اس کے لیے نفس کی ان بیماریوں کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. یعنی جو اپنی ملکوتی حقیقت، یعنی جو اپنی ریالٹی کو جو اٹیچڈ ہے ود اللہ، جو اس کا شعور رکھتا ہے، اس کے لیے تو ان نفسانی بیماریوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ نہ متکبر ہوگا، نہ خود پسند ہوگا، نہ ریاکار ہوگا، نہ حاسد ہوگا. یہ بیماریاں ہیں ہی ان افراد کے لیے کہ جو کس میں پھنسے ہوئے، مادیت میں پھنسے ہوئے، دنیا کے اندر پھنسے ہوئے، جن کو دنیا نے جن کے اندر اپنے پنجے گاڑے ہوئے، جن کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے اپنے آپ کو پورے طور سے بچا سکیں، جن کے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ پورا ایک محفوظ قلعہ بن سکے، بلکہ اس میں ان کے گیپس ہیں، وائڈز ہیں، کہ جس میں سے شیاطین مسلسل گھس رہے ہوتے ہیں ان کے قلب کے اندر. تو ایسے تمام لوگوں کے لیے خدا نے اس لائف کا کنفیگریشن ایسا بنایا ہے کہ ہمیں بار بار کچھ چیزیں ہیں جو اسٹرائک کرتی ہیں. اس میں نمبر ون پوائنٹ کیا ہے؟ جس طریقے سے انسان کی پیدائش ہوتی ہے، یعنی وہ راہ جو انسان کی ولادت کی راہ ہے، یعنی کہ جو نطفہ ہے، نطفے کا جس جگہ پر رہنا ہے رحم مادر میں، اس رحم مادر کے اندر جو اس کی غذا ہے، جو حالت ہے، وہ کہتے ہیں اس کو یاد کرو. یعنی کہ جب تم اس دنیا میں آئے، جب تمہاری پیدائش ہوئی، جب تمہاری ولادت ہوئی، تم کیا تھے؟ واٹ واز یور ریالٹی؟ اور جب تم اس زندگی میں آئے ہو تو جتنا کچھ بھی تم تھے وہ سب کا سب نجاست ہے. اب اس پہ غور کریں کہ جس مادے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے وہ نجس، جو کچھ انسان رحم مادر میں کھاتا ہے وہ نجس، سوائے خون کے اور کیا ہے وہاں؟ سوائے خون کے اور کیا غذا ہے؟ ہم یہ سب تھوڑی کھا رہے ہوتے ہیں جو دنیا میں کھا رہے ہیں. دونوں چیزیں نجس ہیں، نجس العین ہیں. یعنی نجس العین کا مطلب ہے کہ جو کسی صورت پاک نہیں ہو سکتی. بعض ناپاک پاک ہو جاتی ہیں، ہے نا، کہ کتا جو ہے نمک کی کان میں گر جائے اور نمک ہو جائے تو وہ پاک ہو گیا، لیکن نطفہ اور خون نجس العین ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کو یاد کرو. اچھا، خدا کے لیے کیا ضروری تھا کہ انسان کو اسی رستے سے خلق کرتا؟ کیوں خلق کیا؟ اس رستے سے کیوں خلق کیا؟ اس حکمت کی بنا پر خلق کیا کہ تاکہ تم متکبر نہ بنو، تاکہ تمہارے دماغ میں یہ ہوا نہ بھرے خامخواہ کی. یعنی جیسے وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ملکوتی انسان ہے اس کے لیے پرابلم نہیں ہے، وہ دوسرے انسانوں کو اپنے آگے حقیر نہیں سمجھے گا، کبھی بھی نہیں سمجھے گا. لیکن ہم جیسے افراد کے جو مادیت اور دنیا داری میں پھنس کر اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں، اپنی اصلیت کو فراموش کر دیتے ہیں. اچھا، انسان کی حقیقت نطفہ نہیں ہے، میں پھر عرض کروں گی، اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ حقیقت نطفہ ہے. حقیقت انسان کی تعلق با خدا ہے، حقیقت انسان کی الہی ہونا ہے. لیکن ہم جب اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں تو خدا کہتا ہے پھر اس حقیقت کو دیکھو. اور جو اپنی خدائی حقیقت کو یاد رکھتا ہے وہ کبھی متکبر اور خود پسند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ تم وہاں کھاتے تھے اور جو کچھ تم تھے اس کی طرف اگر توجہ کرو گے تو اس کا ذکر سننے سے بھی تم کو وحشت ہوگی اور شرم آئے گی. لیکن کیونکہ سب انسان اس میں ہی مبتلا ہیں اس لیے ہمیں شرم نہیں آتی، ورنہ اگر ہم کسی کے سامنے، مثال کے طور پر کوئی فرشتہ ہو ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے سامنے یہ بات ہو کہ تم کیسے پیدا ہوئے تھے، کیونکہ ہم سب ایک ہی مرحلے سے گزرے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ ول بلی یا تو اذا عمت طابت، کہ جب بلا عام ہو جاتی ہے تو قابل برداشت ہو جاتی ہے. کہ ہم سبھی ایسے ہیں تو کون کس کو برا کہے اور کون کس کو شرمندہ کرے. لیکن حقیقت کیا ہے کہ ہم سب یہاں سے, یعنی ہمارے جسموں کی تخلیق اس طرح سے بھی ہے, ہم سب یہاں سے آئے. اچھا, اس کے بعد اسٹیپ نمبر 3, یعنی پہلا تو میں پردہ عدم میں تھا, کچھ نہیں تھا, کچھ نہیں سو خدا نے ایک وجود دیا, ہستی دی. تخلیق اس راہ سے بھی کہ جس رستے کا اگر تذکرہ کیا جائے, یعنی مثال کے طور پر کسی بھی ملکوتی مخلوق کے سامنے تذکرہ کیا جائے تو میرا سر شرم سے جھکے گا, یعنی مجھے اپنے آپ کو, میرا سر نیچا ہونا چاہیے اس بنا پر. پوائنٹ نمبر 3, جب میری خلقت ہوئی, جب میں پیدا ہوا, تو میں اس وقت نہ کوئی سمجھ رکھتا تھا, نہ فہم رکھتا تھا, نہ ادراک رکھتا تھا, نہ قوت و قدرت رکھتا تھا. یعنی انسان جب ان مراحل سے گزر کر نطفے اور خون کے دنیا سے نکل کر باہر اس دنیا میں آتا ہے جہاں اس کو اپنی زندگی بسر کرنا ہے, تو اس کے پاس نہ فہم ہے, نہ ادراک ہے, نہ سمجھ ہے, نہ معرفت ہے, نہ قوت ہے, نہ قدرت ہے. مجبور محض ہے. تو کس نے تمہارے لیے وہ محبت کرنے والے نگہبان مقرر کیے کہ جنہوں نے اپنی انرجی اور اپنی توانائیاں صرف کر کے تم کو پروان چڑھایا؟ کس نے تمہارے لیے وہ سارے کے سارے انتظامات فراہم کیے کہ جس کی بنا پر تمہاری عقل نے ترقی کی, تمہاری سمجھ نے ترقی کی, یہاں تک کہ تم ایک سوچنے سمجھنے والی اور عقل رکھنے والی اور ادراک کرنے والی مخلوق بن گئے؟ کون ہے وہ؟ تم تو نہیں ہو. صحیح ہے نا, یہ کہ تم تو نہیں ہو, ہم تو نہیں بھی. کہ اگر ہم, ہمارے اوپر ہمارے والدین نہ ہوتے, کیا ہم خود اپنے آپ کو پرورش دے سکتے تھے؟ ہم اپنے آپ کو پروان چڑھا کے یہاں پہنچا سکتے تھے؟ اور اسی طریقے سے کہ جیسے مختلف انتظامات جو ہوتے ہیں, زندگی کے وسائل ہوتے ہیں, اگر وہ زندگی کے وسائل نہ ہوں, انسان گرو اپ کر کے یہاں تک آ سکتا ہے؟ یعنی کہ وہ افراد کے جو اہل علم ہیں حقیقتاً, اور صرف مسلمان نہیں غیر مسلمین بھی, کہ ان میں بھی آپ کو ایسے جملے ملیں گے, آئنسٹائن کے یہ جملے ہیں کہ میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں کہ میں دوسرے انسانوں کی محنت سے اپنے لیے کتنا وصول کرتا ہوں تو میں شرم سے زمین میں گڑ جاتا ہوں. میرا لباس میں نے نہیں بنایا, میری غذا میں نے نہیں اگائی, جس گھر میں میں رہتا ہوں وہ میں نے نہیں بنایا, ہر روز میں جس پانی کو استعمال کرتا ہوں, جس ہوا کو سونگ رہا ہوتا ہوں, سانس لے رہا ہوتا ہوں, یہ میں نے فراہم نہیں کی. اتنی کنٹریبیوشنز دوسروں کی ہیں صرف میرے وجود کو باقی رکھنے کے لیے, اور اس کے باوجود بھی میں سب سے بڑا ہوں. اب اس عقل کا کیا ہوا, کیا علاج ہو اس عقل کا؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر غور کرو, اس چیز پر غور کرو کہ اگر تمہیں چند منٹس کے لیے ہوا بند ہو جائے تمہارا کیا حال ہوگا, اگر چند دنوں کے لیے تمہیں بھوکا رہنا پڑ جائے. تو انسان وہ ہے کہ جو ویسے تو اتنے دسترخوان سے جا کے بیٹھا رہتا ہے, لیکن اگر خدا نہ خواستہ غذا ملنا بند ہو جائے تو مردار کھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے, نجس کھانے پر آمادہ ہو جاتا ہے. کہ اور دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں, دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں, نعوذ باللہ, کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار میں اور ادھر ادھر کہاں کہاں کے لوگ ان سب چیزوں پر مجبور ہو گئے. کیا اس پہ غور کرو کہ جب تم اپنی حقیقت پر غور کرو گے ابتدا سے لے کے اپنی اس زندگی تک, تو इस बात पर शर्मिंदा हो जाओगे कि मैं क्या हूं, मैं एक जर्रा नाचीज से बढ़कर कुछ भी नहीं हूं, और ये क्या मेरी बिसात है कि मैं अपने को बड़ा समझना शुरू कर दूं, किसी दूसरे को अपने आगे छोटा जानना शुरू कर दूं। तकब्बुर की और किबरियाई की हवा अपने दिमाग में भरना शुरू कर दूं। तो एक ये बात ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये, यानी इसके अलावा जो पॉइंट नंबर, यानी ये तो है गौर व फिक्र अपनी हकीकत और अपनी दुनियावी जिंदगी में, कि जो इंसान इसको ही सही तरीके से देखता हो, समझता हो, अपने माइंड में इन बातों को रिसाइकिल करता रहे, तो उसके लिए मजाल है, मजाल नहीं है, महाल है कि वो मुतकब्बिर हो जाए और ख़ुद पसंद हो जाए। दूसरी बात ये कि अगर हम वाकयन मोमिनीन हैं और अगर हम खुदा की बातों पर, और जाहिर है कि अगर हम मोमिनीन हैं तो मोमिन होने की सबसे पहली अलामत क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी नज़र में आपके मोमिन होने की सबसे पहली या मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलामत क्या है आपकी नज़र में, क्या जवाब देंगे? जी ये ना, मिसाल के तौर पर कि अगर मैं कहूँ कि मोमिन होने में के लिए कई चीज़ें चाहिए, कि एक सेट ऑफ इबादात है, आमाल हैं जिनको इबादात कहते हैं, इबादात का अंजाम देना, या कुछ अखलाक को डेवलप करना, या कुछ अकीदे को मान लेना, या अखबार गैबी पर ईमान लाना, इन्हें मोमिन होने की हैसियत से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत देते हैं?
हदीस याद आ रही है कि इमाम के कौले मासूम के होने का, कि मोमिन को देखना हो तो उसको उसके मामलात से देखो कि उसका मामला दूसरे इंसान के साथ कैसा है। ये सबसे की पॉइंट है कि उस, क्योंकि नमाज तो वो अपने लिए कर रहा है लेकिन मामलात में कैसा है, इखलाक में कैसा है, कोई किरदार नहीं, मामला
जी। थोड़ा सा मैं इसमें अगर ये बात कहूँ कि इन चीज़ों के पीछे भी एक बात है कि मोमिन होने की सबसे अहम अलामत है अखबार गैबी पर ईमान लाना। अखबार नहीं, यानी कि सबसे अहम बात यही है, ठीक है? हाँ सही है, कि ओरिजिनल यही है, ओरिजिनल यही है अखबार गैबी। क्योंकि किरदार बहुत सारे लोगों का उनका भी अच्छा होता है कि जो मुसलमान नहीं है। मैं कह रहा हूँ ओरिजिनली आप अपने मोमिन होने के लिए सबसे अहमियत किस बात को देते हैं? अखबार गैबी, अखबार गैबी, ठीक है। और मैं क्यों ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि यानी वो बात आपकी दुरुस्त है, आप माशाल्लाह इसको परसीव कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको परसीव नहीं करते इसकी अहमियत को।
नहीं, मैंने लफ्ज़ किरदार का, लेकिन मेरे ज़हन में बात ही आ रही थी कि असल में मोमिन से मिलने के बाद खुद फील हो जाता है कि मोमिन
जी।
एक अजीब बात है,
ठीक। यानी हम में से ज्यादातर अफराद जो है ना वो यानी ईमान को इन चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, यानी किरदार पर, मामलात पर। डेफिनेटली आउटलुक जो है, एक्सप्रेशन में ये बातें अहम है, लेकिन रूट में कुछ और भी होना चाहिए। यानी जैसे जैसे वही मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे अफराद ऐसे भी हैं कि जो गैर मुस्लिम हैं लेकिन उनके मामलात बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो झूठ नहीं बोलते, वो धोखा नहीं देते, तो उनमें और मोमिन में फ़र्क ख़त्म हो गया क्या? फिर स्टिल मोमिन में और उनमें फ़र्क है। तो मोमिन की जो असल सिफत है, जो मोमिन को मोमिन बनाती है और गैर मोमिन से अलग करती है, वो अखबार गैबी पर ईमान है। इन्हें अखबार गैबी पर ईमान क्या मतलब हुआ? कि नबी आए, पैगंबर आए, उन्होंने हमको कहा खुदा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लहू, ये गैब है, गायब है। और मैंने काफी पहले एक जुमला कहा था कि खुदा गायब नहीं है, गायब नहीं है, गायब है। गायब होना और चीज होती है, गायब और चीज होती है। اور اس کی ایک مثال بھی ہم نے کہی تھی کہ غائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اور آپ کے درمیان پردے موجود ہوں، غائب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اور ہمارے درمیان لیولز کا فرق موجود ہو. یعنی ایک چیز، ایک حقیقت کیوں نہیں دکھ رہی؟ معیار کے فرق کی وجہ سے نہیں دکھ رہی، نہ کہ اس نے ہمارے اور اپنے، ہمارے اور اپنے درمیان پردے عائل کیے ہوئے. اب اسی کوئی پردہ کہہ لیجئے، وہ ایک الگ بات ہے. یعنی جیسے کوئی کہے کہ ایک عالم ہے، وہ ایک نظریہ بیان کرے، جتنے بھی اس کے شاگرد ہیں وہ یہ کہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے کیا بات بتائی، کیا سمجھانے کی کوشش کی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ افراد جو ہیں، جو طالب علم ہیں، یہ اس کنسیپٹ کے مقابلے میں غائب ہیں یا غیب میں؟ غیب میں ہیں. یہ اس معیار پہ نہیں ہیں کہ اس کو درک کر سکیں. جس دن یہ معیار بلند ہو جائے گا اس کو پالیں گے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے غیبت امام زمان علیہ السلام کو بھی ایسے ہی کہا جاتا ہے.
جی جس شخص کے دور میں امام پردے میں گئے، اس کے لیے غائب ہوں، ہمارے لیے غیبت میں، کیا یہ صحیح؟
امام اور رسول ہر دور میں غیبت میں.
نہیں
نہیں نہیں نہیں وہی میں کہہ رہا ہوں، امام اور رسول ہر دور میں غیبت میں، اگرچہ کہ بعض اوقات افراد کے لیے ظاہر ہوئے ہیں، لیکن اس ظاہری طور پہ ظاہر ہونے کا فائدہ نہیں ہے. فائدہ اسی کو ہی پہنچا ہے کہ جو ان کے اپنے سامنے بھی بلند ہو کے اس لیول پہ آنے کے قریب ہوا ہے، کوشش کی ہے. تو اسی لیے یعنی کہ خود ہمارے پاس بھی یہ جملے کافی زیادہ موجود ہیں کہ آپ شاید حدیث قصا میں بھی ہے اور زیارت جامعہ کا تو یہ پہلے ہی جملہ ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یا آئی تھنک حدیث قصا میں نا وہ معدن الرسالہ. اس میں آپ اس بات پہ غور کریں کہ یہ جملہ نہیں ہے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبی، اہل بیت نبی اور اہل بیت نبوت بہت بڑا فرق ہے. بہت بڑا فرق ہے اس میں، ٹھیک ہے. تو اسی لیے ماشاءاللہ ظاہر ہے کہ آپ تو الفاظ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں الفاظ کا استعمال، کہ نبی اور نبوت میں بہت بڑا فرق ہے. کہ جیسے خطبہ قاسیہ میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول، جب میں چھوٹا سا تھا تو رسول خدا نے مجھے اپنی گود میں لے لیا، میں اس وقت نبوت کے نور کو دیکھتا تھا اور رسالت کی خوشبو کو سنتا تھا. نبوت کے نور، وحی کے نور کو دیکھتا تھا اور رسالت و نبوت کی خوشبو کو سنتا تھا. یعنی وہاں بھی امام علی علیہ السلام ریفر ذات پیغمبر کو نہیں کر رہے ہیں، اس حقیقت کو کر رہے ہیں کہ جو رسول خدا کے ہمراہ ہے. وہی میں جو بات آپ سے شروع میں عرض کر رہا تھا نا کہ بلند انسان وہ ہے کہ جو حقیقت تک پہنچ جائے. انسان کی اصل بلندی یہی ہے کہ وہ ان ظاہری پردوں کو ہٹا کر، ظاہر کے پردوں کو ہٹا کر اس ملکوتی حقیقت تک رسائی حاصل کر لے. یہ خطبہ قاسعہ ہے 190 نہج البلاغہ میں، بہت طویل خطبہ ہے، نہج البلاغہ کا طولانی ترین خطبہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے اینڈ کے چار پانچ صفحے جب آپ پڑھیں گے تو اس میں امام علی علیہ السلام نے اپنے بارے میں بات کی کہ میں کون ہوں، کہ میں اور اپنے بارے میں کہ میں جب چھوٹا سا تھا، یعنی میری پیدائش کے وقت سے رسول خدا نے مجھے اپنی گود میں لے لیا تھا، وہ مجھے اپنی سینے سے لگاتے تھے، اپنے منہ میں لقمہ چبا کے میرے منہ میں ڈالتے تھے، اور میں ان کے ساتھ وحی کے نور کو دیکھتا تھا، میں وحی کے نور کو دیکھتا تھا، رسالت کی خوشبو کو سونگتا تھا. بچپن سے ہی خدا نے ایک بزرگ ترین فرشتے کو رسول خدا کے ہمراہ رکھا تھا جو آپ کو کرامت کی راہوں پہ لے کے چلتا تھا. یہ سب جملے خطبہ قاسعہ، اور یہ آپ یقیناً اپنا اردو ترجمہ ہی پڑھیں گے، اردو، کیونکہ اردو فارسی، فارسی تو ظاہر ہے آپ نہیں دیکھیں گے، تو اردو ترجمہ جو ہے جیسے مفتی جعفر حسین صاحب کا، اس میں اس خطبے کا نمبر ہے 190. اس کے آخر کے یہ چار پانچ صفحات ہیں. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ اخبار غیبی، یعنی جس کو امام علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں نور وحی، خوشبو رسالت، یا زیارتوں میں جملے آ رہے ہیں معدن الرسالہ، اہل بیت النبوہ، یہ سب اخبار غیبی ہیں. نبی اور رسول ظاہر ہے، نبوت اور رسالت غیب میں ہے. ٹھیک ہے، تو جو چیز مومن اور غیر مومن کو جدا کرتی ہے وہ اخبار غیبی پر ایمان ہے، اور مومن کے معاملات اور غیر مومن کے معاملات کی درستگی میں بہت بڑا فرق ہے، جوہری فرق ہے، ایسنشل ڈفرینس ہے، کہ مومن کسی دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے خدا کی وجہ سے، غیر مومن دوسرے انسان کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا اپنے مفاد کی خاطر یا اس انسان کی خاطر. یہ جوہری فرق ہے. یعنی کہ شہید مطہری کا یہ بہت زبردست جملہ ہے کہ جو میں نے بہت پہلے پڑھا تھا لیکن نقش ہو گیا تھا دماغ میں، کہ اصل ایمان یا دیانت یا انسانیت یہ ہے کہ قربتاً اللہ، بندگان خدا کی خدمت. یعنی اصل انسانیت قربتاً اللہ انسانوں کی خدمت ہے، ورنہ اس کے علاوہ اگر کوئی بہت اچھا انسان ہے تو سامنے والے کو دیکھ کے اچھا کام کرتا ہے، ورنہ زیادہ تر افراد ایسے ہیں کہ جو انسانوں کی خدمت کرتے ہیں ایونچولی اپنے مفاد کی خاطر، کہ کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ فائدہ اس سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال اخبار غیبی، اخبار جی،
فار ایگزامپل کسی کو تکلیف میں دیکھ کے ہم اس کی مدد کر رہے ہیں، افسوس آ رہا ہے، یعنی کہ ہمارا انٹرنلی فیلنگ یہ ہو رہی ہے یار بیچارہ کتنی تکلیف میں، ٹھیک ہے، اس کے درد کو دور بغیر یہ سوچے کہ، یعنی ساری دنیا یہ کام کر رہی ہے، آسٹریلین سے کام کر رہے ہیں،
ٹھیک تو یہ بلند ترین معیار نہیں ہے، یہ خوب ہے لیکن اعلیٰ نہیں ہے. یعنی وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا، مومن اور غیر مومن کا فرق ان جگہوں پہ آتا ہے، اسی لیے میں تھوڑا سا، حالانکہ بات یہ صحیح کر رہے تھے لیکن میں نے اسی لیے اس پر ایک تھوڑا سا پیریڈ لگایا، کہ کردار اور معاملات میں دوسرے لوگ بھی اچھے دکھ رہے ہوتے ہیں لیکن اسٹل مومن اور ان کے درمیان فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ مومن جو کچھ بھی کرتا ہے، یعنی میں اگر اپنے نفس کو پاک کر رہا ہوں تو اپنے لیے نہیں کر رہا ہوں، قربتاً اللہ کر رہا ہوں. یعنی مومن وہ ہے کہ جس کا فوکس اپنی ذات سے، دنیا سے، مخلوقات سے، سب سے ہٹ کر صرف اور صرف خدا پہ قائم ہو جاتا ہے. یعنی کہ جیسے جملے انبیاء علیہ السلام کے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جملے قرآن کریم میں، انی ذاہب الی ربی سیہدینی، میں سفر کرتا ہوں اپنے رب کی طرف، وہ ان قریب مجھے ہدایت دے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَيَشْفِي فَهُوَ يَشْفِينِي، جب میں مریض ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي، وہ مجھے طعام دیتا ہے اور مجھے پانی پلاتا ہے. مطلب وہ کہنا کہ بھائی تم بھی بیمار ہوتے ہو تو یہ دوا کھاتے، کہ نہیں، پیغمبر اکرم کا جملہ ہے، أَبِيتُ عِندَ رَبِّي، میں اپنی رات بتاتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں. ہوا یطعمنی و یسقینی، وہ مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. ابھی تو عند ربی، میں اپنی رات گزارتا ہوں کہاں، عند بارگاہ میں اپنے رب کی. یہ فرق ہے اور یہ بہت بڑا فرق ہے، اور یہ فرق کب سمجھ میں آئے گا؟ آخرت میں. یعنی دنیا میں بھی سمجھ میں آ جاتا ہے اگر آپ دقت کریں، یعنی کہ جس طریقے سے کہ دنیا میں انسانیت کے لیے قربانی دینے والے امام حسین علیہ السلام تنہا شخص نہیں ہیں، یہ بات تو آپ مانتے ہیں نا، ان انسانیت کے لیے یا انسانی اقدار کے لیے اٹھنے والے، انسانی اقدار کی بقا کے لیے اپنی جان دینے والے انسانوں میں کیا فقط حسین ہے؟ جب سے انسانی تاریخ بنی ہے اور تحریکیں ہیں اور آزادی اور حریت کی, تو کیا خیال یہ کہ امام حسین ہی ہے جنہوں نے قربانی دی ہے؟ لیکن اب باقی ہر ایک کو دیکھ لیجئے اور امام حسین کی قربانی کو دیکھ لیجئے, دنیا میں بھی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ انسان کہ جو فقط اور فقط خدا کے لیے اقدام کرتا ہے, اس کے نتائج اور اس کا امپیکٹ اور اس کا اسکوپ کیا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو ایون, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ بہت سارے لوگ نیک نہیں آتے ہیں, لیکن اگر انسان کی نیت مخلوقات کے سطح سے بلند نہیں ہو رہی ہے, یعنی جیسے آپ کے جملے سے مجھے وہی یاد آیا, یہ بھی آغا جعفر صاحب کہتے تھے کہ ہم صدقہ دیتے ہیں کسی کو بھی, کہ ایک ہمارے سامنے آیا بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے یا بدحال کوئی شخص آیا, اس نے مانگا, ہم نے اپنی جیب سے روپے دو روپے یا جس اس میں, کہنے لگے کیا ہم نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ یہ جو رقم ہم نے دی ہے 5 روپے 10 روپے اس کو دیے ہیں, کیا اس سے اس کی حاجت پوری ہو جائے گی, کیا اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ ہم نے اس کی حاجت نہیں پوری کی ہے, ہم نے اپنے دل میں اٹھنے والی ٹیس کا علاج کیا ہے. بہت اچھے ہیں نا, کہ ظاہر ہے کہ میں نے آغا صاحب کے ساتھ بیٹھ کے الحمدللہ بہت کچھ خدا نے سکھایا, تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے نا جب میں ریکال کرتا ہوں یاد آتی رہتی. لیکن کہ یہ جو دل میں ہم نے اس کو دیکھ رہے تھے, اس کی حالت دیکھ کے ہمارے دل میں ایک چبھن پیدا ہوئی, میں نے ایک کچھ نکال کے دے دیا تاکہ وہ چبھن دور ہو جائے. اس کا نام صدقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کا نام حاجت روائی نہیں ہے. جی جی,
میں کہہ رہا تھا کہ اگر آدمی مسلمان ہے اور اگر یہ معاملہ بھی کیا اس نے, پھر اس میں کوئی برائی تو نہیں,
برائی کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. دیکھیں ابھی ہم بات کر رہے ہیں اخبار غیبی کے حوالے سے نا, نبی کی دعوت کیا ہے؟ کیا نبی کی دعوت یہ ہے کہ تم ایک اچھے انسان بن جاؤ؟ جو میں نے ابھی جو 5-6 مجالس پڑھی تھیں تو اس میں اسی بات کو ہی فوکس کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ پر ہی تقریباً 4-5 نشستیں ہو گئی تھیں, اور اس میں ہی میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس محمد الرسول اللہ کے ڈفرینٹ اسکوپس ہیں. تو محمد الرسول اللہ جو ہے ٹھیک ہے, اس بات کو بھی کہہ رہا ہے کہ انسان خوب بنو, لیکن محمد الرسول اللہ کا اصل مقصد یہ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کا اصل مقصد خلافت الہی تک پہنچانا ہے. محمد الرسول اللہ کا اصل مقصد انسان کو مقام عصمت تک لے جانا ہے, مجھے اور آپ کو. پتہ نہیں آپ کو یہ جملہ عجیب سا لگ رہا ہو کہ مقام عصمت تک لے جانا ہے مجھے اور آپ کو, یہ اس رسالت الہی کا پرپز ہے آنے کا. تو ہم اس کو اتنا ڈیموٹ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی یہ بذات خود نعوذ باللہ, اگر ہم میں سے کوئی, یہ الگ بات ہے کہ میں ویسا بن نہیں پایا کوشش کے باوجود, یہ ایک الگ بات کہ میں نے سنسیئر ایفرٹس کی, میں نے جد و جہد کی, میں نے سعی کی, میں نہیں بن پایا, یہ ایک بات الگ ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ محمد الرسول اللہ اسی لیے آئے تھے کہ لوگوں سے کہیں کہ تم سچ بولو یا تم اچھے انسان بن جاؤ, یہ میں اس رسالت کی کوالٹی کو ڈی گریڈ کر رہا ہوں, اور اس کا مجھے خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. اگر میں بحیثیت مبلغ یہ بات کروں گا, محمد رسول اللہ میرا گریبان پکڑیں گے قیامت کے دن, یہ بات تم نے کی کیسے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ اس کے اندر شامل ہے, اس وائڈر اسکوپ کے اندر موجود ہے انسان خوب. لیکن اصل یہ نہیں ہے. یعنی اصل کیا ہے کہ رسول خدا نے حقیقتاً اگر ہم کہیں دو انسانوں کی تربیت کی, وہ ہیں وہ ماڈل جس پر ہر ایک کو آنا ہے, ایک علی ایک فاطمہ. یعنی کہ رسول خدا. اور اسی لیے علامہ طباطبائی نے بھی کہا ہے کہ ہم اگر کسی بھی چیز کو معیار کے طور پر رکھتے ہیں تو وہ معیار خود رسول خدا نہیں ہے. بڑا عجیب کنسیپٹ ہے یہ, بڑا عجیب کنسیپٹ ہے کہ میزان عمل, امام علی کا جملہ آتا ہے نا, یا صوب دین میزان عمل, سب امام علی علیہ السلام آتے ہیں نا, خود رسول خدا کیوں نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خود اسٹینڈرڈ گیونگ پرسنالٹی ہے اس سے کمپیریزن پاسبل نہیں ہے. رسول خدا نے جو بنایا ہے اس کو بطور میزان رکھا جائے گا اور کہا گیا اس پر تولو. تو رسول خدا نے ایک مردوں میں ایک نمونہ پیش کیا ہے, ایک عورتوں میں ایک نمونہ پیش کیا ہے, جو براہ راست رسول خدا کے ہاتھوں کے تربیت یافتہ ہیں. جیسے ابھی میں نے آپ کو امام علی کا بتایا کہ مجھے بچپن سے گود لیا اور یہ سب, اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. اس معیار پہ, یہ وہ معیار ہے جو رسالت محمد رسول اللہ کریٹ کرنے کے قابل ہے. اس پر دیکھو, یہ میزان ہے, یہ ترازو ہے, یہ معیار ہے, یہ اسٹینڈرڈ ہے. اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرو اور مسلسل دیکھتے رہو کہ تم اس سے ان کمپیریزن کہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہو. تو فقط انسان ہے, خوب تھوڑی ہے. یہ تو ایک لحاظ سے, یعنی یہ تو اس نصاب کا بہت چھوٹا سا, بہت نچلا درجہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولتا, میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیتا, میں فریب نہیں. یہ تو بہت نچلی درجے کی بات ہے. اس درجے میں تو غیر مسلم بھی شریک ہو جاتے ہیں ہمارے, اس درجے میں تو دیگران بھی شریک ہو جاتے ہیں. یہ کمال تھوڑی ہے مسلمان اور مومن ہونے کا. بات واضح ہو رہی؟ تو اخبار غیبی, یعنی نمبر ٹو, اخبار غیبی, اخبار غیبی پر ایمان مومن کی اہم ترین کوالٹی ہے جو اسے غیر مومن سے جدا کرتی ہے. اور اخبار غیبی کے اندر جو چیز اہم ترین ہے مومن کو ہمیشہ جگائے رکھنے کے لیے, وہ عذاب قبر ہے. یعنی جس چیز سے مومن کو کبھی بھی سکون نہیں آتا اس دنیا کی زندگی میں, وہ قبر کی وحشت اور تاریکی ہے. اور قبر کی وحشت اور تاریکی, یعنی ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے کہ جو بات کہی جاتی ہے کہ قبر کے اندر جو اس کا فشار ہے, جو اس کی تنہائی ہے, لیکن ان فیکٹ ان ریالٹی جو قبر ہے وہ خود, یعنی انسان کی برزخ, کہ وہ خود انسان کی ہی اپنی پیداوار ہے, انسان کی ہی اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیز ہے. قبر یہ گڑھا نہیں ہے جس میں جسم کو دفناتے ہیں, ٹھیک ہے, بلکہ قبر یعنی انسان کی برزخ, یعنی انسان کے نفس کی حالت, یہ اس کی اصل قبر ہے. اور جیسا کہ میں شروع میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ملک الموت آئینہ ہے, آئینہ ملکوتی ہے, یعنی وہ آئینہ ہے جو ہر انسان کو اس کی ملکوت دکھاتا ہے, نہ کہ ملک الموت کبھی بدصورت ہو کبھی خوبصورت ہو جاتے ہیں, بلکہ ہر انسان اپنی ملکوتی شکل کو اس آئینے میں دیکھتا ہے وقت انتقال, اس دنیا سے جانے کے بعد, یہاں سے رخصت ہونے کے بعد.
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو فشار قبر ہے وہ مادی جسم کے اوپر نہیں ہے.
نہیں, بالکل نہیں, بالکل نہیں, نفس ہے. اور اس میں اگر یہاں بھی اگر ہم غور کریں اور واقعاً غور کرنے والے ہوں تو دنیا میں ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. آپ اس بات کو دیکھیں, کبھی نوٹ کیجئے گا کہ جب ہم کبھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہم میں سے ہر ایک کا ایک نسبتاً اسٹیمنا ہوتا ہے. اسٹیمنا کیا ہوتا ہے کہ میں نے 5 آیتیں پڑھی, 10 آیتیں پڑھی, اس کے بعد اگر تھوڑا سا تدبر کیا دم الجھنے لگتا ہے. کبھی آپ میرے اس جملے پہ غور کیجئے گا, یعنی آپ کو سفوکیشن سی فیل ہونے لگتی ہے, آپ کہتے ہیں ہٹو میں کچھ اور کروں. اس چیز کو محسوس کیا ہے؟ تھکن نہیں ہوتی ہے، تھکن نہیں ہوتی، تھکن نہیں ہوتی. اچھا وہ جو پڑے جائیں اس کی تھکن تو اور ہے، اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا کہ وہ تو جسٹ گوئنگ تھرو ایکسرسائز ہے، وہ تو خیر صرف جسمانی حد تک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تدبر کریں قرآن میں، آیات قرآن میں تفکر کریں تدبر کریں، تھوڑی سی دیر کے بعد دم الجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بے اختیار انسان کا وہ ہوتا ہے کہ اب کچھ اور کروں، یعنی اب یہ برداشت نہیں ہو رہا یا ایکسیپٹ نہیں کر پا رہا اندر. یہ حقیقتاً میرے نفس کی کیپیسٹی ہے، ورنہ قرآن سے دم الجھنا چے مانی دارت. ایک کتاب ہے ماج شناسی آیت اللہ محمد حسین حسینی تہرانی کی، جو علامہ طباطبائی کے شاگردوں میں سے تھے، بہت انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے، پانچ جلدیں اس کی صرف آخرت پہ، اور اس میں انہوں نے بہت سارے واقعات نقل کیے ہیں آخری، یعنی ان لوگوں کے حوالے سے، جیسے غیر مسلم سورسز بھی کافی زیادہ. ایک چیز پچھلے 40 سالوں میں خاص طور سے کرسچن ورلڈ میں پورے ایک فنومینن، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نیا ریلیجن بن گیا ہے، نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز. تو یعنی وہ لوگ کہ جو تھوڑی دیر کے لیے کلینکلی ڈیڈ ہو گئے، 5 منٹ 10 منٹ، پھر واپس پلٹ کے آ گئے، اور ان سب نے کہا کہ ہم نے اگلی دنیا دیکھی، اور اس کے واقعات، اور اس میں امیزنگ باتیں ہیں، بہت امیزنگ باتیں، اور اس پر اب بے انتہا ڈاکومنٹ بھی ہو چکے ہیں، سب کچھ ہے. تو بہرحال وہ ایک بیان کرتے ہیں کہ اصفہان میں ایک وہ تھا، یعنی ایک گورکن تھا قبر کھودنے والا. اس نے ایک قبر کے لیے ایک آئے کوئی یعنی مردہ آیا، اس کے لیے قبر کھودنا تھی. اس نے قبر کھود رہا تھا، مٹی ایک پتھر آیا رستے میں، اس نے پتھر اٹھایا، یعنی یہ تنہائی میں بات تھی، لوگوں کے سامنے نہیں کھود رہا تھا. تو اس نے پتھر اٹھایا تو ایک قبر نظر آئی، وہ قبر میں اتر گیا، دیکھا کہ کوئی صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. وہ پلٹ کے واپس آ گیا، اس نے کہا شاید یہ برزخ میں ہے کہ اس کا کیا نمونہ، واپس آ گیا، اور اس نے اس جگہ کو اپنے دماغ میں رکھا، یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید میں اپنی قبر یہاں بناؤں گا یا کیا کروں گا. اور اس نے کہا کہ پھر کسی دوسری جگہ قبر کھود کے اس کے لیے بنا دی. اللہ کہ میں 40 سال کے بعد دوبارہ اسی جگہ پہ گیا ہوں اور اس جگہ کو کھودا ہے، اور پتھر آیا ہے، پتھر کو اٹھایا ہے، میں قبر میں گیا ہوں، میں نے دیکھا وہی شخص ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے بیٹھا ہوا، اور میری صورت کو دیکھ کر اس نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ تم بار بار تنگ کرنے آ جاتے ہو؟ ابھی کل بھی تم نے آگے مجھے پریشان کیا تھا. یعنی یہ وہی بات ہے کہ جو ہماری ریالٹی ہے اس زندگی میں نفس کی، وہی قبر ہے. یعنی اگر میرا دم 5 آیتوں سے الجھ جاتا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو قبر کا نور ہے وہ اتنا ہی ہوگا، اتنی روشنی ہوگی، یا اسی طریقے سے تمام نیکیوں کا جو بھی حساب ہے، یہ تمام باتوں کا. تو قبر کیا ہے، قبر کی تاریکی کیا ہے؟ حقیقتاً انسان کے ایمان اور عمل کی تاریکی ہے. ٹھیک ہے، قبر کی وحشت کیا ہے انسان کے، اور اسی لیے ہمارے پاس روایتوں میں یہ جملہ ہے کہ خود پسندی سب سے بڑی وحشت ہے، خود پسندی سب سے بڑی وحشت ہے، کیونکہ خودبین انسان جو ہے وہ اپنے سوا حقیقتاً کسی کو نہیں دیکھتا، اور تکبر خود پسندی کی بھی ایکسٹریم فارم ہے. یعنی کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے سوا کسی اور کو نہیں دیکھتا بلکہ دوسروں کو بھی اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے اس کے لیے، یعنی اس بات کو جو سٹیج نمبر اخبار غیبی پر اگر ہمارا ایمان ہے تو عذاب قبر اور جہنم فی الآخرہ، یہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے، یہ ہمیں کبھی متکبر نہیں ہونے دے گی. اور آخری بات، خود سنت پیامبران، سنت رسول. رسول خدا پھر یہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا جو اس قدر عظمت کے حامل انسان تھے, اللہ کے بندوں کے ساتھ آپ کی تواضع اور محبت بھی سب سے زیادہ تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ دو تین باتیں ایسی ہیں کہ جو جن لوگوں کو تھوڑا بہت بھی کچھ نصیب ہونا شروع ہوتا ہے نا, اگر کچھ ملتا ہے تو وہ دماغ جو خراب ہوتے ہیں اس کی دو تین بڑی پیکیولیئر کیریکٹرسٹکس ہیں. ایک خرابی یہ ہے کہ اب ہم نے اتنا کچھ حاصل کر لیا ہے تو اب عبادات کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم بہت پہنچے ہوئے ہو گئے ہیں, اب ہم نے مقامات کو حاصل کر لیا ہے, اب یہ نماز روزے ان سب کا وہ کوئی مسئلہ نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب ہم بہت زیادہ بڑے ہو گئے ہیں تو یہ ہم سے چھوٹے ہیں, یہ حقیر ہیں, یہ کمتر ہیں, یہ پستر ہیں. یعنی کہ جب بھی انسان ترقی یافتہ ہوتا ہے اسپیشلی روحانی معاملات میں, یہ دو امراض جو ہیں یہ بڑے کامن ہیں, روحانی ترقی کے ساتھ آتے ہیں, یعنی ترقی کے ساتھ آتے ہیں. تو ان دونوں امراض کا بہترین علاج سنت و سیرت پیغمبر میں غور و فکر ہے کہ رسول خدا سے بالا تر کوئی ہستی نہیں تھی, آپ نے عبادات میں کس قدر دقت کی ہے اپنی زندگی کے آخری سانس تک. اگر کوئی شخص اپنے روحانی مقام کی وجہ سے عبادات کو چھوڑنے کا اہل ہو جاتا تو سب سے پہلے رسول خدا خود ہوتے. تو اس لیے کسی بھی انسان کے واسطے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ یہ سوچ لے کہ میں اتنا بلند ہو گیا ہوں کہ اب عبادات کی ضرورت نہیں رہی. دوسری بات کہ اگر کسی مقام اور معیار پر پہنچنے کی بنا پر یہ جائز ہو جاتا کہ ہم لوگوں سے ہائی ہینڈڈنس یا ہافٹینس کے ساتھ بیہیو کرتے تو سب سے پہلے یہ کام نعوذ باللہ رسول خدا کرتے, یا وہ لوگوں کو گروپ بناتے کہ تم یہ ہو, تم اہل معرفت ہو اور تم اہل فلاں ہو اور تم فقی ہو, کچھ بھی نہیں. کہ آپ بے پالان کے, یعنی امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات رسول خدا ایسے خچر پہ سوار ہوتے تھے جس پہ زین بھی نہیں ہوتی تھی. آئمہ علیہ السلام کے طریقہ یہ ہوتا تھا, امام حسن کا بھی, تمام آئمہ کا, خود رسول خدا کا, کسی رستے سے گزر رہے ہیں, رستے میں فقراء اور مساکین کو بیٹھے اور دیکھتے تھے, وہ کہتے تھے یا اپنے رسول اللہ آ جائیں, اپنی سواری سے اتر کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, ان کے ساتھ کھانا شروع ہو جاتے تھے. کبھی رستہ طے کر رہے ہیں, کسی غلام کو دیکھا, اس کو اپنے ساتھ اپنی سواری میں بٹھا لیتے تھے. یہ نہیں کہ کوئی سردار پسند کرتا ہے کہ غلام کو, یہ تو آج کا دور یہ ہے نا, پرانے دور میں جا کے دیکھیں. یعنی میں اس چیز کو دیکھ کے حیران رہ گیا, آپ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے یہ, اور یہ دین کی حقانیت کا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ ہمارے دور میں کچھ لوگوں کو بڑا زبردست بنا کے پیش کیا جاتا ہے, جیسے ماؤزے تونگ, کیونکہ پاکستان کے اندر ایک ہی بات رہی ہے کہ چائنا کو بہت زیادہ ایلیویٹ کیا گیا ہے. تو ماؤزے تونگ, پتہ نہیں آپ لوگ تو شاید اس زمانے میں نہیں اتنے بڑے ہو رہے ہوں گے, ہم نے اس کو دیکھا ہے 70s والے دور کو, کہ چائنا کا کتنا وہ تھا, ماؤزے تونگ کیا زبردست ہیرو تھے اور کتنے زبردست اعلیٰ انسان تھے, جارج واشنگٹن امریکہ کا, امریکی ریاست کا بانی. جب میں نے ان لوگوں کے حالات زندگی پڑھے ہیں تو مجھے اندازہ ہوا ہے کہ ہاؤ ایروگینٹ دے ویئر, کتنے ایروگینٹ یہ لوگ تھے, کتنے مغرور اور خود پسند افراد تھے. آپ بھی جا کے دیکھیے گا, یعنی میں اس بات کو دیکھ کے حیران رہ گیا. ابھی یہ تقریباً 12 دسمبر جو ہے یہ جارج واشنگٹن کی ڈیتھ اینیورسری 1799, اس پر ایک آرٹیکل میں نے پڑھا. اس شخص کے بے حساب دولت تھی, یعنی اس امریکہ میں کہ جو امیر نہیں تھا, 1799 کا امریکہ آج کی طرح کا تو دولت مند امریکہ نہیں تھا, غریب تھے زیادہ تر افراد, بے تحاشا دولت تھی. اور اس کے غلام کتنے تھے آپ کو بتاؤں میں, 124 اس کے ذاتی غلاموں کی تعداد تھی جو اس کے فارمز پہ کام کر رہے ہوتے تھے اور یہ سب چیزیں. تو بیسیکلی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس حوالے سے بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو خاصان خدا، انبیاء خدا، اولیاء خدا، ان کی زندگی آپ کو، یعنی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے ہمیں ہمارے لیے بڑی ایک فیڈنگ ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ وہ یہ کام کرتے تھے، یہ بھی یہ کام کرتے ہیں، وہ ایسے سربراہ مملکت تھے، یہ بھی ایسے سربراہ مملکت ہیں. لیکن آپ جب اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں گے نا اور اس کو دیکھیں گے تو آپ کو یہی فرق محسوس ہوگا جو میں نے آپ کو ایک بات بتائی ہے کہ نبی کا جو کیریکٹر ہے وہ انسان ساز ہے. کہ نبی کے دور میں اگر غلامی تھی تو نبی نے کسی کو غلام کے طور پہ کبھی ٹریٹ نہیں کیا ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے. یعنی باقی لوگوں کے پاس بھی اگر غلامی ہے تو وہ لوگوں کو غلام کی حیثیت سے ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن نبی اور امام، ٹھیک ہے وہ معاشرہ وہ سوسائٹی ایسی ہے، لیکن وہ غلام کی حیثیت سے کسی کو ٹریٹ نہیں کر رہے ہیں. یہ ایک بہت اہم جملہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یعنی غلام بنانا اور غلام کی حیثیت دینا یہ دو بہت الگ باتیں. غلام اور کنیز کو بھی کمتر نہیں سمجھنا کہ جس معاشرے میں ان کی حیثیت ایک کموڈیٹی سے زیادہ نہیں تھی. جی صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.